اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
عزیز سامعین، خواہشات کی غلامی اور حرص و حوث نے تمام آسائشوں اور مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود انسان سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان چھین لیا ہے۔ آج معاشرے میں ڈپریشن ہے، بے اطمینانی اور مسائل کا انبار صرف اس لیے ہے کہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں لامحدود اور قناعت پسندی کا جذبہ مفقود ہے۔ آج ہر طرف سامان دنیا کی ریل پیل ہے، ہر کوئی عیش کوشی کا متمنی، ہر ایک دنیاوی زندگی سے زیادہ سے زیادہ استفادے کا خواہش مند، ہر شخص سامان عیش و عشرت کا طلبگار، ہر کوئی دنیاوی آسائش میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا خواہاں، امیر ہو کے غریب، ہر فرد اسی فکر میں مست اور مگن ہے کہ کیسے اسباب دنیا وسیع ہوں، نیز کیسے اس کی زندگی مادی وسائل کے اعتبار سے مثالی بنے۔ اسی فکر دنیا میں عمر عزیز کٹ رہی ہے اور ہم دن بدن جہان آخر کے قریب تر ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسباب عیش و عشرت اختیار کرنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو جانیں، اسوہ نبوی کو اپنانے کی کوشش کریں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کی وسعت پر قادر ہوتے ہوئے دنیاوی عیش و عشرت سے اعراض کیا، بقدر زیست دنیا کا مال و متاع استعمال کر کے اہل دنیا کے لیے انمٹ نقوش ثبت کر دیے، جن میں اہل دنیا کے لیے راہ عمل ہے کہ جسے اپنا کر ایک مسلمان اپنی اخروی زندگی سدھار سکتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا اور بحثیت مجموعی اپنے معاشرے اور ماحول کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مال و متاع اور جاہ و حشم کی حرص و حوث نے فرد اور معاشرے کو بے اطمینانی اور بے سکونی کے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جہاں کسی کو طمانینت، امن و عافیت، صبر و قرار اور سکون میسر نہیں۔ خواہشات کی غلامی اور حرص و حوث نے تمام آسائشوں اور مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود انسان سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان چھین لیا ہے۔ آج معاشرے میں ڈپریشن ہے، بے اطمینانی ہے، مسائل کا انبار صرف اس لیے ہے کہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں لامحدود ہیں، قناعت پسندی کا جذبہ مفقود ہے، عہدہ و منصب اور مال و دولت کی حرص و حوث نے آدمی کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے، لیکن راحت اور سکون کوسوں دور ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے سادہ سادگی اور سادہ طرز زندگی سے گریز۔ سامعین، چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر سنتے ہیں۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم فارسی ادبیات کا جائزہ لیتے ہوئے اس زبان کے عظیم شاعر رودکی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران کی پوری تاریخ میں شاعری کو عوام اور حکام دونوں کے درمیان خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ شاعری اور ایرانیوں کی زندگی آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اسی وجہ سے ناقدین شاعری کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہے ہیں۔ ایران میں علم و ادب کی تاریخ سن 331 قبل مسیح تک پرانی ہے، یعنی علم و ادب کا سلسلہ خاندان حقامنشی کے خاتمے کے زمانے تک جاتا ہے۔ ایران پر سکندر کے حملے اور حقامنشی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں علم و دانش کی صورتحال ہی بدل کر رہ گئی۔ سکندر نے ایران پر قبضے کے بعد ایران کی جن علمی اور ادبی کتابوں کو پسند کیا ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کتابوں کے فارسی نسخوں اور دوسری ادبی اور علمی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگرچہ سکندر کا یہ کام انسانیت کے حق میں ظلم تھا، لیکن اس کا یہ اقدام بھی ایران کے علمی و ادبی جمود کا باعث نہ بن سکا۔ ساسانی خاندان کے دور حکومت میں علم، تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے ایرانی بہت بلند سطح پر پہنچ گئے تھے، اور ان کی کتابیں اور شہرت شہرہ آفاق تھی۔ اس دور میں ایرانی علم و ادب میں ایسا نکھار پیدا ہوا تھا کہ بہت سے محققین اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ ایرانی علم و ادب نے حتیٰ دنیا کی سب سے عظیم علمی تحریک اور تمدن یعنی اسلامی علوم و تمدن پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران کی شاعری اور ادب کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس میں بھی دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ نکھار آتا رہا ہے۔ قدیم ایران کے جو آثار اب تک یادگار کے طور پر باقی ہیں، وہ ان زمانوں میں رائج رسم الخطوط اور زبانوں پر، مثلا پہلوی، اوستائی اور آرامی زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں نے جب دین اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اس زمانے میں رائج زبانوں اور خطوط کی جگہ فارسی زبان نے لے لی۔ ایران نے اسلام کے داخلے کے بعد سامانی خاندان کی حکومت شروع ہونے کے بعد یعنی 9ویں صدی عیسوی میں فارسی شعر و ادب کو نکھار حاصل ہوا۔ اس خاندان نے فارسی ادبیات کے پنپنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خاندان کا شمار اصل ایرانی خاندانوں میں ہوتا تھا، اور اس خاندان نے فارسی زبان و ثقافت کی ترویج میں اپنی پوری کوشش کی، اور شاعروں، مترجمین اور مصنفین کو اس سلسلے میں بہت رغبت دلائی۔ سامانی حکمران اپنی سیاسی اور ثقافتی پوزیشن کی تقویت کی بہت کوشش کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں قومی جوش و جذبہ شروع ہو چکا تھا اور علمی و ثقافتی تحریک آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران سمرقند کے ایک پہاڑی دیہات رودک میں بابا شعر فارسی ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی پیدا ہوئے۔ رودکی کی تاریخ ولادت کسی نے تحریر نہیں کی ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً 3ری صدی ہجری قمری مطابق 9ویں صدی عیسوی کے اواسط میں پیدا ہوئے تھے۔ جب رودکی پیدا ہوئے، اسی زمانے میں ایران کی دو اہم علمی شخصیتیں یعنی مشہور ایرانی طبیب زکریہ رازی اور فلسفی ابو نصر فارابی کی بھی ولادت ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے بھی رودکی کی ولادت اس وقت ہوئی جب اسلامی سرزمینوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، اور اسلام جیہون کے اس پار سے شمالی افریقہ اور مغربی یورپ یعنی اندلس تک پھیل چکا تھا۔ رودکی کی زندگی اور سمرقند سے بخارا آنے کی نوعیت کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ محمد عوفی کا شمار قدیم ایرانی مصنفین میں ہوتا ہے، ان کو رودکی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لباب الالباب میں رودکی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے، اور انہوں نے 8 سال کی عمر میں ہی سارا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی اور بربت بہت اچھا بجاتے تھے۔ رودکی شاعری اور موسیقی کے میدانوں میں اپنے زمانے کے ماہر ترین فرد تھے۔ ان کی شاعری اور موسیقی کا چرچا ہر جگہ تھا۔ خراسان کے اس زمانے کے حکمران امیر نصر سامانی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ رودکی کے زمانے میں حتیٰ 5 صدی ہجری قمری مطابق 11 صدی عیسوی تک کے زمانے میں ایران میں شاعری اور موسیقی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا، اور اشعار کو موسیقی کے بغیر نہیں پڑھا جاتا تھا. جن شاعروں کو موسیقی نہیں آتی تھی وہ اپنی شاعری کو فروغ دینے اور ممدوح کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی موسیقی دان کی خدمات حاصل کرتا تھا، جسے راوی کہا جاتا تھا. لیکن رودکی کو شاعری کے لیے اس زمانے میں لازمی ان دونوں فنون پر مکمل عبور حاصل تھا. بنابراہ وہ اپنے اشعار خود ہی پڑھا کرتے تھے اور ان کے لیے موسیقی بھی خود ہی ترتیب دیتے تھے. رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے ان کے علم و دانش اور معلومات کا پتہ چلتا ہے. رودکی کو فارسی الفاظ پر عبور حاصل تھا. فارسی زبان کی کوئی ایسی لغت نہیں ہے جس میں شاعروں کے کسی شعر کو بطور مثال پیش کیا گیا ہو، لیکن رودکی کا کوئی شعر اس میں ذکر نہ کیا گیا ہو. رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب شعرا کے کلام، ایران کی قبل از اسلام تاریخ اور ادبیات، نیز مختلف اقوام و مذاہب سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے. خاندان سامانی کے دربار میں جانے کے بعد رودکی کا شمار دوسرے سامانی بادشاہ امیر نصر سامانی کے مقربین میں ہونے لگا، اور انہوں نے اپنے اشعار میں آل سامان، خصوصاً نصر بن احمد کی مدح کی اور بہت زیادہ دولت حاصل کی. دربار میں زندگی گزارنے کے دوران ان کی آشنائی سامانیوں کے وزیر اور صاحب علم و دانش ابوالفضل بلامی جیسے افراد کے ساتھ ہوئی، اور 4 صدی کے مشہور فلسفی و شاعر شہید بلخی اور ابوالحسن مرادی جیسے دانش مندوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اور ان کے ہاں ان کا آنا جانا تھا. شہید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسائی اور دقیقی کا شمار رودکی کے ہم عصر شاعروں میں ہوتا ہے. رودکی نے اپنے بعض اشعار میں ان افراد کا ذکر بھی کیا ہے. رودکی دولت مند تھے، اور یہ دولت انہوں نے شاعری اور موسیقی کی بدولت حاصل کی تھی. جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، رودکی کو نصر بن احمد کے دربار میں اتنی زیادہ قدر و منزلت حاصل تھی کہ کسی بھی دوسرے شاعر کو ان کا ہم پلہ قرار نہیں دیا گیا. لیکن ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودکی، کہ جن کو بابائے شعر فارسی قرار دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے آخری ایام نابینا اور سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کٹھن گزرے، اور انہوں نے سن 329 ہجری قمری مطابق 940 عیسوی میں سمرقند میں وفات پائی. بعض تذکرہ نویسوں اور محققین نے رودکی کے اشعار کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے. یہ تعداد مبالغہ آمیز نظر آتی ہے، لیکن رودکی کی شاعری کی صلاحیت اور کلیلہ و دمنہ کو منظوم انداز میں پیش کرنے پر مبنی ان کی عظیم کتاب کے پیش نظر یہ بعید بھی نہیں لگتا ہے. البتہ ان تمام اشعار میں سے آج رودکی کے صرف 960 اشعار ہی موجود ہیں. یہ اشعار قدیم کتابوں میں نقل ہوئے ہیں. ان میں بعض اشعار شاعروں کی زندگی سے متعلق کتابوں اور لغت کی کتابوں میں موجود ہیں. رودکی کے اشعار قطعات، قصائد اور غزلوں سے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو شعر کے مختلف فنون پر مہارت حاصل تھی. محققین اس بات کے قائل ہیں کہ قوت تشبیہ اور وصف، نیز معانی کے نیچر کے قریب ہونے کے اعتبار سے رودکی کے اشعار اپنی مثال آپ ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے معاصر یا بعد میں آنے والے بہت سے شعرا نے ان کی طرح شعر کہنے کی کوشش کی، یا ان کے اشعار کو اپنی شاعری میں استعمال کیا. بہت سے محققین کے نزدیک رودکی کی سب سے اہم کتاب منظوم کلیلہ و دمنہ ہے، لیکن اب صرف اس کے چند پراکندہ اشعار ہی دستیاب ہیں. کلیلہ و دمنہ جانوروں کی زبان سے بیان کی جانے والی کہانیوں پر مبنی ایک ہندی کتاب ہے. اس کتاب کا اصل نام پنج تنترا ہے. اس کتاب کو برزویہ طبیب ایران لائے تھے، اور انہوں نے ہی اس کا پہلوی زبان میں ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد عبداللہ بن مقفع نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا. نصر بن احمد سامانی کے دور حکومت میں اور اس کے حکم پر اس کے وزیر ابوالفضل بلعمی نے اس کا دری فارسی میں ترجمہ کیا. اس کے بعد رودکی نے ابو نصر سامانی کے حکم پر اس کو نظم کا روپ دیا. رودکی کی منظوم کلیلہ و دمنہ کے اب تک صرف 115 متفرق اشعار ہی مل پائے ہیں. رودکی کے پراگندہ اشعار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منظوم کلیلہ و دمنہ کے علاوہ ان کی 6 مثنویاں بھی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کچھ اشعار ہم تک پہنچے ہیں. سامعین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ, خود قیادت ہے یہ. عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا. تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی. توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر. پھر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک کام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت
اسلام کی معرفت
عزیز سامعین پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں مظفر زکی کا سلام قبول فرمائے امید کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا آج کے اس پروگرام میں بھی ہم پیغمبر اسلام کی بعثت کی داستان کو جاری رکھیں گے. اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ جس پر اسرار شب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول تھے، اچانک ایک نور آسمان سے چمکا اور ایک مرتبہ فرشتہ وحی حضرت جبرائیل امین آ حضرت کی چشم مبارک کے سامنے ظاہر ہوئے. جبرائیل نے قرآن کے نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کی تلاوت کی اور آپ کے مبعوث پر رسالت ہونے سے متعلق خدا کے پیغام کو آپ تک پہنچایا. اب ہم مزید اس سے آگے کی داستان آپ کو سنائیں گے. اس عظیم واقعے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے باہر آئے، آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے اور چاند کی ہلکی سی چاندنی اور پرسکون شہر مکہ آپ کے سامنے تھا، گویا دنیا کے جسم میں ایک بار پھر روح پھونک دی گئی ہو اور پورا عالم سرگوشی کر رہا تھا کہ سلام ہو تم پر اے خدا کے برگزیدہ اور منتخب پیغمبر. رسول اکرم آہستہ آہستہ اور فکر میں ڈوبے ہوئے اپنے قدم اٹھا رہے تھے اور جبرائیل امین کے یہ حیرت انگیز کلمات کے پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے ایک خاص آہنگ کے ساتھ آپ کے کانوں میں رس گھول رہے تھے. ان کلمات نے محمد کے دل کو پرسکون بنا دیا تھا. اب وہ دل میں معجزن جذبات کے ساتھ اپنے بیت الشرف کی جانب تشریف لے گئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کریں اور اس عظیم راز سے اپنی ہمدم ختیجہ کو باخبر کریں. جب جناب ختیجہ نے دروازہ کھولا تو محمد کی تیز نگاہوں میں ایک خاص قسم کی چمک دیکھی. ختیجہ نے محسوس کر لیا کہ ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہے. محمد نے کچھ آرام کرنے کے بعد جو کچھ دیکھا تھا اسے ختیجہ کے لیے بیان کیا. جناب ختیجہ کے دل میں ایک عجیب ہیجان سا برپا ہو گیا اور اشک بار آنکھوں سے کہنے لگی، اے امین مکہ، آپ باوفا اور نیک سیرت اور نیک کردار انسان ہیں، آپ حق و انصاف کے حامی اور مظلوموں کے مددگار رہے ہیں، آپ کے مہربان دل اور آپ کی پسندیدہ عادات و اطوار اور رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی آپ کی کوشش زبان زد خاص و عام ہے، اسی سبب سے پروردگار عالم نے آپ پر خاص نظر کرم کی ہے. اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ختیجہ کی جان ہے، یہ مقام و منزلت آپ کو خدا نے آپ کی زحمتوں اور پرہیزگاریوں کے نتیجے میں عطا کیا ہے. سلام ہو آپ پر اے رسول خدا. جناب ختیجہ وہ پہلی خاتون تھیں جو پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں. اس کے بعد رسول اکرم کچھ دیر کے لیے سو گئے اور جناب ختیجہ یقین سے مالا مال قلب کے ساتھ اپنے ذہن میں اٹھنے والے بعض سوالات کے جواب پانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں. ختیجہ نے ورقہ بن نوفل کو سب کچھ بتایا اور ان سے کہا کہ ان باتوں کو راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ رکھیں اور کسی کو اس سے مطلع نہ کریں. جناب ختیجہ نے ورقہ بن نوفل سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ سے جبرائیل کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. ورقہ نے کہا کہ جبرائیل خدا کے عظیم فرشتے ہیں اور خدا اور پیغمبران الہی کے درمیان واسطہ ہیں. وہ ایک فرشتہ ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی وحی لے کر نازل ہوئے. وہ جہاں بھی نازل ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے حیرتناک خبریں لاتے ہیں. جناب ختیجہ کی جن کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں کہنے لگیں، جبرائیل ہمارے شوہر محمد پر غار حرا میں ظاہر ہوئے. اے چچا کے بیٹے، سابقہ کتابوں میں محمد کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے؟ ورقہ بن نوفل جو جناب ختیجہ کی باتیں سن کر حیرت میں پڑ گئے تھے کہنے لگے، اے ختیجہ، میں نے خود بزرگوں کی تاریخ میں پڑھا ہے، خداوند عالم اس دیار سے ایک پیغمبر کو مبعوث کرے گا جو یتیم ہوگا، وہی اسے پناہ دے گا اور اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. وہ آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر ظہور نہیں کرے گا، اور تم نے جیسا کہ ہمیں بتایا ہے اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو جان لو کہ جبرائیل نے ان کو جو سکھایا ہے وہ وحی پروردگار ہے اور محمد خدا کے پیغمبر ہیں، اور ان سے کہو کہ اپنے کام میں ثابت قدم اور پر عزم رہیں. اس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے اور ان کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو خدا کی جانب بلائیں. جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات پیغمبر خدا پر نازل ہوئی تو آن حضرت سمجھ گئے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہدایت کی روشنی سے لوگوں کے دل منور ہوں، اور اب انہیں اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے. ان آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اے میرے کملی اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو. جس طرح سے رسول خدا پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اسی طرح مردوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. جب پیغمبر خدا نے علی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، علی نے انتہائی شوق و ولولے کے ساتھ اپنے ننھے ہاتھوں کو رسول خدا کے مضبوط ہاتھوں میں دیا، اور پیغمبر نے محبت سے سرشار ہو کر علی کے ہاتھوں کو دبایا. اس وقت علی نے ایمان سے سرشار قلب کے ساتھ زبان پر یہ کلمات جاری فرمائے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح سے حضرت علی خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر کے مردوں میں سب سے پہلے دن اسلام پر ایمان لائے، اور پوری عمر اس ایمان کے سلسلے میں جان فشانی کی، یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے. اس طرح سے اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد جو مکے میں رکھی گئی 3 افراد پر مشتمل تھی، اور پیغمبر خدا نے عزم راسخ کے ساتھ توحید کی دعوت کا آغاز کیا. بعثت کے ابتدائی ایام میں آ حضرت، جناب خدیجہ اور حضرت علی کے ہمراہ جبرائیل امین کی طرز پر تعلیم کردہ نماز بجا لاتے. حضرت علی کے بعد رسول خدا پر ایمان لانے والی دوسری فرد جناب زید ہیں. ابتدا میں تو مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول خدا اپنی تبلیغ کو آشکارا نہ کریں، چنانچہ تاریخی منابع میں یہ زمانہ خفیہ یا سری دعوت سے مشہور ہے. سری دعوت کے جو تقریباً 3 سال تک انجام پائی، پیغمبر خدا با مقصد اور منظم طریقے سے اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے تھے. اس دور میں پیغمبر خدا جب کسی میں روحانی اور مانوی آمادگی پاتے تھے تو خفیہ طور پر اس سے ملاقات کرتے تھے، اور دین اسلام کی نورانیت سے اس کے قلب کو منور فرماتے اور اسے اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. اس دوران پیغمبر خدا لوگوں کو یہ ہدایت فرماتے کہ وہ بتوں کی پرستش سے باز آ جائیں اور خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کریں، اور اس خدا یکتا کی عبادت کے لیے نماز پڑھیں اور اس سے حاجت طلب کریں. آ حضرت کی پہم اور انتھک کوششوں کے سبب مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد نے پیغمبر خدا کی دعوت کو قبول کر لیا، اور یہی وہ دور تھا جب اسلام کے فروغ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے انہی 3 افراد کے توسط سے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی. ان 3 برسوں میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے قریش کے بت پرست رؤسا کو اس نو ظہور دین سے چندان تشویش لاحق نہیں تھی، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ تحریک بہت جلد ختم ہو جائے گی اور خاموشی کی نظر ہو جائے گی، لہذا انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت نہیں کی. البتہ مسلمان صرف اس لیے کہ اس تحریک کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ کے جذبات نہ ابھریں، پنہا طور پر اپنی نماز اور عبادتیں بجا لایا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اکا دکا جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، لیکن جب پیغمبر خدا نے اپنے رشتہ داروں کو کھل کر دعوت اسلام دی اور ان کو بت پرستی اور شرک سے منع کیا، تو پھر پیغمبر اسلام کے خلاف خفیہ اور آشکارا مخالفتیں شروع ہو گئیں. بلا شبہ ہر وہ اصلاحی اور وسیع تحریک کے جس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور جو عوام کے تمام امور کو اپنے زیر اثر لینے اور معاشرے کو پوری طرح سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے لیے 2 اہم عامل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک تو قوت بیان، یعنی معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کے پاس قوت بیان ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاحی تحریک کے اہداف کو واضح طور پر عوام کے سامنے بیان کر سکے، اور دوسرے خطروں کے موقع پر منظم دفاعی اسٹیبلشمنٹ کا ہونا ضروری ہے تاکہ مخالفین کی یلغار اور حملوں کا مناسب جواب دیا جا سکے. پیغمبر خدا کا بیان و گفتار اپنے عروج پر تھا اور آپ کو اس پر کمال حاصل تھا. آپ انتہائی مضبوط اور توانا سخنور تھے کہ جو با کمال فصاحت و بلاغت اور تمام قرآنی آیات کی عوام کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، اور اپنی تحریک کے اہداف و مقاصد کو پر اثر انداز میں عوام کے سامنے بیان کرتے تھے. قرآنی آیات اس حد تک دل نشین اور پرکشش ہوتی کہ بعض مشرکین مکہ جب پیغمبر کے پاس پہنچتے تھے تو اپنے کانوں میں روئی بھر لیتے تھے تاکہ کہیں ان کی دل نشین آواز ان کے دلوں میں گھر نہ کر جائے. لیکن دفاعی لحاظ سے دعوت کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کے پاس مناسب افرادی قوت اور وسائل و ذرائع کا فقدان تھا، کیونکہ 3 سال کی خفیہ مدت تبلیغ کے دوران صرف 40 افراد ہی اسلام لائے تھے. آخرکار یہ زمانہ اپنے اختتام کو پہنچا اور پیغمبر خدا نے حکم خدا سے لوگوں کو اسلام کی جانب عام دعوت دینا شروع کر دیا. اس مرحلے میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقارب کو اسلام کی طرف بلایا. فطری بات ہے کہ ایک وسیع انقلاب برپا کرنے کے لیے ابتدا میں چھوٹے حلقوں سے شروع کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خدا اپنی دعوت اسلام کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کریں۔ پیغمبر کے رشتہ دار آن حضرت کی سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی پر دوسروں سے زیادہ یقین رکھتے تھے اور ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے علاوہ رشتہ داری اور محبت کا بھی تقاضا یہ تھا کہ وہ دوسروں سے زیادہ پیغمبر کی باتیں سنیں اور کینہ و حسد کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ ایمان نہ بھی لاتے، پھر بھی قومیت اور رشتہ داری اس بات کا سبب بنتی کہ وہ پیغمبر کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہ بھی ایسے میں کہ جب پیغمبر کے زیادہ تر رشتہ دار مکے کے بااثر افراد میں سے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کو پیغمبر اسلام کی جانب سے دعوت دیے جانے کے بارے میں سورہ شعراء میں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر خدا نے اپنی قوم کے 40 بزرگوں کو مہمان بلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کی دعوت کے ساتھ ہی ان کو اپنے عظیم راز سے بھی آگاہ کریں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے اسلام کی معرفت۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، امریکہ اور صہیونی حکومت ناقابل اعتماد ہیں۔ قومی ٹیچرز ڈے پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ آزادی اظہار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، امریکی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی پر حملہ کر دیا، پولیس کی حمایت کرنے والے طلبہ کی گرفتاری، معاف کیجیے گا، فلسطین کی حمایت کرنے والے طلبہ کی گرفتاری، احتجاجی کیمپ اکھاڑ پھینکے۔ نائجیریا کی عدالت عالیہ نے زاریہ علاقے میں عاشورہ کے پرامن جلوس پر حملے کے سبب اس ملک کی پولیس کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کو غزہ کو عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اور امریکیوں کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی شہادت اور یوم معلم کی مناسبت سے ہزاروں اساتذہ اور ثقافتی شخصیات سے خطاب کیا۔ یوم معلم کی مناسبت سے ایرانی اساتذہ اور ثقافتی شخصیات نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ غزہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور صہیونی اور ان کے امریکی و یورپی حامی و پشت پناہ غزہ کے مسئلے کو دنیا کی رائے عامہ کے ایجنڈے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غزہ کے معاملے میں امریکی رویے کو اس کے ناقابل اعتماد ہونے کی تائید قرار دیا اور کہا کہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں جہاں طلبہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور صہیونی حکومت پر دباؤ میں روز بروز اضافہ ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ امریکی اور ان کے ادارے زبانی مخالفت کر کے اسرائیل کے ساتھ کیا سودا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکی یونیورسٹی کے طلبہ نے نہ ہی کوئی تخریب کاری کی ہے، نہ ہی تخریب کارانہ نعرے لگائے ہیں، نہ ہی کسی کو قتل کیا ہے، نہ ہی کہیں آگ لگائی ہے اور نہ ہی کہیں کوئی شیشہ توڑا ہے۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امریکیوں کے اس رویے نے اس کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عدم اعتماد کی حقانیت اور برحق موقف کو صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یعنی درحقیقت آپ کے اس مرد آباد امریکہ کے نعرے کا پشت پناہ بن گیا جو آپ لگا رہے ہیں، اور اس کے رویے نے سب پر ثابت کر دیا کہ امریکہ شریک جرم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ انسان عملی طور پر جو دیکھ رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے اس عظیم اور ناقابل معافی جرم میں شریک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس طرح کے نظام اور اس طرح کی حکومت کے بارے میں اچھا خیال رکھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی باتوں پر اعتماد کرے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جارے صہیونی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے بت کو مشرقی غزہ کے الزیتون علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بت کو مشرقی غزہ کے الطفا علاقے کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا اور ایک گھر پر بمباری کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ شہر رفاہ پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی 4 افراد شہید ہوئے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10,000 افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں اب تک باہر نہیں نکالا جا سکا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشوں کو باہر نکالنے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ رفاہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ٹیڈروس نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا ہے کہ اگر اسرائیل رفاہ پر بھرپور حملہ کرتا ہے تو اس سے انسانی المیہ رونما ہو جائے گا۔ انہوں نے دونوں فریق سے جنگ بندی اور پائیدار امن قائم کرنے کی اپیل کی۔ اس سے قبل بھی WHO نے غزہ میں طفل کش صہیونی حکومت کی کارروائیوں پر کڑی تنقید کی تھی اور اسے انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا قرار دیا تھا۔ امریکی شہر نیو یارک کے سینکڑوں پولیس اہلکار کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہو گئے، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے پولیس ہیلملٹن ہال کے ذریعے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ درجنوں پولیس اہلکاروں نے پیش قدمی کرتے ہوئے عمارت کو خالی کرانا شروع کر دیا، جس کے گرد فلسطین کے حامی طلبہ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ احتجاج کرنے والے طلبہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اور شخصیات کا بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے کیمپس سے 100 افراد کو گرفتار کیا۔ مظاہرین کے ہاتھ پیچھے باندھے انہیں پولیس وین میں لے جاتے دیکھا گیا۔ اس دوران عمارت کے باہر سے احتجاجی مظاہرین نے فلسطین کو آزاد کرو، طلبہ کو رہائی دو کے نعرے بھی لگائے۔ اس سے پہلے امریکی پولیس نے ملکی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حامی اسرائیل مخالف طلبہ کو دبانے کے سلسلے میں ورجینیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ٹیکساس کے 200 کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ امریکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی پولیس نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ یاد رہے کہ 18 اپریل سے اب تک 900 مظاہرین کو امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے فلسطین کے حامی امریکی طلبہ کے خلاف پولیس کی پرتشدد کارروائیوں پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں میں طلبہ کی تشدد آمیز کارروائیاں امریکی یونیورسٹیوں میں پولیس کی تشدد آمیز کارروائیاں انسانی حقوق کے تعلق سے واشنگٹن کے دوغلے پن کا ثبوت ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں امریکی یونیورسٹیوں میں طلبہ اور اساتذہ کے خلاف پولیس کے تشدد کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں امریکی یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ میں امریکہ اور بعض یورپی حکومتوں کی حمایت سے جاری صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی بابت عوام میں بیداری کی علامت ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ جو لوگ عدل و انصاف کو اہمیت دیتے ہیں وہ اپنی حکومتوں کی جانب سے اسرائیل کے ذریعے جاری نسل کشی کی حمایت برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے جرائم اور اس کی امریکی نیز یورپی حکومتوں کی جانب سے حمایت کیے جانے کے مخالفین کی آواز کو پولیس کے تشدد اور سرکوبی سے نہیں دبایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ پولیس کا تشدد ہمارے لیے تشویشناک اور ناقابل قبول ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان کے یونیورسٹی طلبہ نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکی یونیورسٹیوں میں صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور دھرنوں کی حمایت میں ریلی نکالی اور مظاہرے کیے۔ پاکستان کی لاہور اور کراچی یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرے میں شامل طلبہ اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان کے مذہبی رہنماؤں نے کہا ہے کہ حماس حق پر ہے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور فلسطینیوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ لاہور میں منعقدہ قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اور کشمیر امت کے اہم ترین مسائل ہیں، گزشتہ 80 برسوں سے عالم اسلام اس صورتحال سے دوچار ہے، ان مسائل کے حل میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنا ہی عالمی امن بھی تباہ ہو رہا ہے اور اسلامی ممالک کی حالت بھی تشویشناک ہو رہی ہے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، فلسطین ارض مقدس ہے، فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانا ایک ملی فریضہ ہے، فلسطینیوں نے پوری دنیا میں بیداری کی ایک لہر پیدا کی ہے۔ قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لوگوں کے دماغ میں اسرائیل سے متعلق غلط سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا ذکر تاریخ میں ہزاروں برس تک مل سکتا ہے مگر اسرائیل کا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اسرائیل سے متعلق تاریخی حقائق نہیں بتائے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ حماس حق پر ہے اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے موجودہ بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آئین کو مضبوط کرنے والے سبھی راستے بند کر رہی ہے۔ ریاست آسام کے دھیبری میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے مرکز کی مودی حکومت اور ریاست کی ہیمنت بسوا شرما حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی پارٹی امیدواروں کو لوک سبھا انتخاب میں کامیابی دلانے کے لیے زور و شور سے انتخابی تشہیر کر رہی ہیں۔ انہوں نے بدھ کو آسام کے دھیبری میں ریاست کی ہیمنت بسوا شرما حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ کیا اور الزام لگایا کہ بی جے پی آئین کو مضبوط کرنے والے سبھی راستے بند کر رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پوری طرح سے اپنے مفادات پر توجہ دیتی ہے، ان کا دھیان اس بات پر ہے کہ کمائی کیسے ہو، انہیں عوام کی پریشانیوں کی فکر نہیں ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام اور کرناٹک میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران کانگریس پر شدید حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کانگریس پارٹی نچلی ذات کے لیے مقرر کیا گیا کوٹا مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کانگریس پر مذہب کے نام پر ووٹ لینے کی کوشش کا الزام لگایا۔ نائجیریا کی عدالت عالیہ نے زاریہ علاقے میں عاشورہ کے پرامن جلوس پر حملے کے سبب اس ملک کی پولیس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے صوبے کادونا کی عدالت عالیہ نے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ جس کی روح سے 2022 میں یوم عاشورہ کے پرامن جلوس پر حملہ کر کے 3 شیعہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے جرم میں نائجیریا کی پولیس کو ان 3 شیعہ مسلمانوں کے اہل خانوں کو 3 کروڑ نائرا کے جو نائجیرین کرنسی ہے ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام نیوز ڈیسک کا۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام نیوز ڈیسک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز ڈیسک کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی نیوز ڈیسک میں بہت سی اہم خبریں اور ان پر تجزیے شامل رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کے یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، پولیس کا پرامن مظاہرین پر شدید تشدد۔ فلسطین میں قیام امن بہت ضروری ہے، غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ عالم اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا خطاب۔ ایران کی برآمدی توانائیوں اور مصنوعات کو متعارف کرانے کے لیے تہران میں ایکسپو 2024 جاری، 103 ممالک کے 2300 تاجروں اور سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت۔ ہندوستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، وزیراعظم نریندر مودی کی ریلیاں، تقریروں پر عالمی میڈیا میں رد عمل، مسلمانوں کے مسلسل ذکر پر تنقید۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ کچھ دیگر خبروں کا ذکر کیا جائے تو پوری دنیا میں فلسطین کی حمایت میں جہاں یونیورسٹیوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف طریقوں سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، جن میں ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں کار ریلی بھی شامل ہے۔ امریکی کانگریس نے بین الاقوامی عدالت کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر یمن کی افواج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فلسطین کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بحیرہ احمر میں امریکہ کے دو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ بنجی جمپنگ کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایران سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تہران میں واقع دنیا کے ایک بلند ٹاور میلاد ٹاور پر دنیا کے بلند ترین بنجی جمپنگ پلیٹ فارم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ان خبروں اور بعض دیگر خبروں کا جائزہ لیں گے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نیوز ڈیسک آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج پروگرام میں شریک گفتگو ہیں قمر عباس اور باقر قاسمی، چلتے ہیں ان کی جانب۔
جی میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور ظاہر بات ہے جیسا کہ ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں آج بھی وہی سب کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری اہم خبریں ہیں جن پر ہم تبصرے کریں گے اپنے ساتھی باقر قاسمی کے ساتھ۔ جی
میرا سلام بھی قبول فرمائیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل جو شہ سرخی ہے خبروں کی وہ غزہ ہے اور فلسطین ہے، اور اس کے ذیل میں کئی سرخیاں آتی ہیں جس کی طرف اسپر نے اشارہ کیا ہے، آج اس پر ہم بیٹھ کر ڈسکس کریں گے۔ ہمارا ساتھ دیجیے۔ مہربان
جی، بہت شکریہ۔ اور خبروں میں اگر دیکھا جائے تو سر فہرست دنیا کے مختلف ملکوں میں جو خاص طور پر یونیورسٹی کے طلباء ہیں ان کی جانب سے جو مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے فلسطین کی حمایت میں، سب سے اہم خبریں آج پوری دنیا کے میڈیا میں وہی جاری ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے خطے سے، پاکستان سے، جہاں پاکستان کے شہر پشاور میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور فلسطین اور غزہ کی حمایت میں یہاں پر جو طلبہ ہیں انہوں نے نعرے بھی لگائے۔ اور اس کے بعد اگر ذکر کر لیا جائے خود امریکی یونیورسٹیوں کا، تو وہاں پر جو نیو میکسیکو یونیورسٹی ہے وہاں پر بھی طلباء نے اب دھرنا دے دیا ہے، اور وہ باضابطہ طور پر جو فلسطین کی حمایت میں طلبہ تحریک جاری ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو نیو میکسیکو یونیورسٹی امریکہ کی، وہاں پر طلبہ کا دھرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس طرح وہ شامل ہو گئے ہیں اس میں۔
تو یونیورسٹیوں کی فہرست میں ایک اور یونیورسٹی شامل جی ہو گئی ہے، اب تک دس
مسلسل جو ہے جڑ رہی ہے یونیورسٹی
اور جی, جی اور مغربی ممالک یونیورسٹیاں، اب تو ایشیا بھی اس میں شامل ہو گیا جی۔
اچھا، تو اس میں اہم بات یہ کہ انہوں نے اپنے ایک یونیورسٹی ہاسٹل میں اس کو منتقل کر دیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے یہ دھرنا دیا ہے اور مظاہرہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کیلیفورنیا ریور سائڈ یونیورسٹی کی طرف جائیں تو وہاں سے بھی مظاہروں کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بھی انہوں نے دھرنا دیا ہے، اور یہ یونیورسٹی بھی جو ہے وہ ریور سائڈ کیلیفورنیا یونیورسٹی، یہ بھی اب طلبہ تحریک میں شامل ہو گئی ہے. اس کے طلبہ بھی اب طلبہ تحریک میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ طلبہ تحریک جو جاری تھی اس میں طلبہ تو بھرپور طریقے سے سامنے آئے تھے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان مظاہروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے،
اسکولوں میں بھی انشاءاللہ
تو وہاں پر انہوں نے بھرپور طریقے سے نعرے لگوائے ہیں. یہ ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں کے کچھ فوٹیجز سامنے آئی ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ فلسطین کے حق میں نعرے لگا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. فری فری فلسطین کے نعرے جو ہیں، یہ دیکھیے چھوٹے طلبہ ہیں جو نعرے لگوا رہے ہیں اور خود بھی نعرے لگا رہے ہیں.
اس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں یہ نعرے لگا رہے ہیں. کتنا فرق ہے امریکی حکام اور امریکی عوام کی سوچ کے درمیان فلسطین کو لے کر؟
اچھا فرق آپ نے کہا، تو فرق یہ بھی دیکھیے کہ جو امریکی پولیس ہے وہ آج کل کافی آپے سے باہر دکھائی دیتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں خاص طور پر تشدد کاؤنسل جو ہے پولیس کی طرف سے بہت ہی سامنے آیا ہے. اور ایک اور خاص بات جو اب انہوں نے شروع کر دی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ٹرینڈ گھوڑے ہوتے ہیں اس پر جو ان کے فوجی اور پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، گھڑ سوار جو ہیں یہ اب دھرنوں کو اور مظاہروں کو کچلنے کے لیے اب یہ میدان میں آ گئے ہیں. پہلے تو خود پولیس والے ہوتے تھے، اب گھڑ سوار پولیس والے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں
ہراساں کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے. اس طریقے سے اب یہ اقدامات کر رہے ہیں. اسنائپرز کی بات ہم نے کی تھی گزشتہ دنوں کے عمارتوں کے اوپر اسنائپرز بٹھا دیے ہیں، جیسے یہاں پہ کوئی بہت بڑا
دہشت گرد جہاں پر جمع ہے جن کو ٹارگیٹ کرنا ہے،
جن کو ٹارگیٹ کرنا ہے وہاں پر، یا پھر یہ کوئی اغوا کی کوئی کاروائی ہوئی ہے جس کو
ناکام
دورہ رویہ تو یہی ہوتا ہے اپنے.
اچھا بہت پرتشدد ان کا رویہ اس وقت پولیس والوں کا ہو چکا ہے، اور جو میڈیا میں بعض جو کلپ سامنے آئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک کہے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس والوں
کو انسانی حقوق کا سبق سکھانے والا امریکہ،
تہذیب کا، اخلاق کا، جی انسانیت کا پارٹ پڑھا.
یہ دیکھیے کہ کس طرح سے خاتون ہے، یہ لڑکی ہے طالبہ ہے،
طالبہ
کس طرح سے اس کو
گھسیٹا ہے،
انتہائی وحشیانہ طریقے سے گھسیٹا ہے. اور خطرہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے اس طرف سے پکڑا تھا، اس طرف سے پکڑا تھا، جیسے کھینچا کہیں دو حصوں میں تقسیم نہ ہو.
جی بالکل، اسپائنل کارڈ میں اس میں بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی کمر میں کوئی، اور نہیں معلوم اب اس کا انجام ہے. ابھی بہرحال ہم بات کریں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، جو
اور بھی بہت سارے
اس طرح کے ویڈیو فوٹیجز ہیں ہمیں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کئی فلٹر سے گزار کر کے آپ کے سامنے لانا پڑتا ہے، ورنہ ہر ویڈیو ہم دکھا بھی نہیں سکتے ہیں. جو صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے، مرچوں کے اسپرے کا استعمال کیا جا رہا ہے باقاعدہ وہاں پر ان کو منتشر کرنے کے لیے مظاہرین کو، طلبہ کو، اور اس کی بھی ویڈیو فوٹیج سامنے.
ان کی آوازیں نہیں سن رہے ہیں وہ، جو ایران کو مسلسل مشورے دیتے رہتے ہیں وہاں کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان، اور وہ
کہ آپ عوام کے خلاف کیوں جو ہے اس طرح،
کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی بات بھی نہیں، اور یہاں پر دیکھیں ایک دم کھلم کھلا. لیکن بہرحال یہ دنیا یہی ہے، دوہرے معیارات ہے، دوہرے معیارات.
ٹیکساس یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر پولیس نے مرچوں کے اسپرے باقاعدہ استعمال کیے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی صورتحال بعد میں بنی. اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ورجینیا کامن ویلتھ جو یونیورسٹی ہے ورجینیا کی، وہاں پر بھی پولیس نے حملہ کیا ہے طلبہ پر، اور ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے، تشدد کیا ہے طلبہ پر. اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ رو رو کے یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا. نہ وہ دیکھ سکتا تھا، نہ وہ کچھ احساس کر سکتا تھا، نہ وہ سانس لے سکتا تھا اتنی زیادہ. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ جو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ تو بنا ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یونیورسٹیز میں ان طلبہ کو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں،
جی نماز
جی انہوں نے ان کو معطل کرنا شروع کر دیا, ان کے پڑھائی کے سلسلے پر جو ہے وہ آفت آن پڑی ہے,
ان کو یونیورسٹی سے مکمل طور پر نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں,
دی جا رہی ہیں اب نکالنا شروع, ان کی پڑھائی کے سلسلے کو جو ہے تعطل کا شکار کر دیا ہے, ان کو معطل کر دیا ہے,
کیونکہ بنیادی حق ہوتا ہے یہ, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیا یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اور تعلیم کا حصول ہے وہ بنیادی حق ہے اس کو اس طرح سے اس سے محروم کر رہے ہیں.
تو یہ ہے ادھر یہ تشدد ہے ادھر تعطل ہے کہ پڑھائی کا سلسلہ انہوں نے معطل کر دیا ہے, نکالنا شروع کر دیا باہر اور دھمکی دے رہے ہیں کہ نکال باہر کریں گے, اور ایک کیریکیچر ظاہر ہے کہ اسی پوری صورتحال کو بیان کرتا ہوا
کہ آزادی وغیرہ کا جی جو دعویٰ ہے جی
کیریکیچر آج کل بہت زیادہ بن رہے ہیں, جس میں امریکی یونیورسٹی اور امریکی لبرٹی جو ہے وہ لبرٹی آف امریکہ اس کو بہت زیادہ اس پر فوکس کیا جا رہا ہے, جو
مجسمہ
آزادی یہ صورتحال ہے ایک کیریکیچر کی شکل میں, خاکے کی شکل میں جو اس وقت امریکہ اور مغربی ممالک میں بنی ہوئی ہے وہاں کی یونیورسٹیوں.
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خود دیکھیں یہ امریکہ میں تو پھیلی رہی ہے یہ تحریک, جیسا کہ ہم لوگ نے بھی گفتگو کی کہ مختلف یونیورسٹیاں وہاں پر اظہار ایک جہتی ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ مغربی دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ پوری طرح سے تحریک آگے بڑھ رہی ہے. اسپین میں ایک
یورپی ممالک
یورپ اسپین میں میڈریڈ میں وہاں پر اظہار ایک جہتی کیا گیا ہے, واٹر پارک وہاں پر باقاعدہ بڑے اچھے انداز میں دیکھیں کس طرح سے
فلسطین کے پرچم لے کر جو ہے وہ جو ان کے بوٹس ہیں ان کے اوپر وہ ایک گویا یہ کہ بوٹس ریلی ہے
ریلی
نکالی ہوئی ہے جی جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے.
دیکھیں عام طور پہ اس طرح کے مقامات پر لوگ جو پکنک اسپاٹ ہوتے ہیں آپ کہہ لیجئے کہ وہ خوشگوار لمحے بتانے کے لیے جاتے ہیں لوگ, اور عام طور پر کوئی بھی اس طرح کی نشانی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے جو تھوڑا سا جس میں ذرا ان کے جو اچھے خوشگوار لمحات ہیں وہ متاثر ہوں یا متاثر ہونے کا خدشہ ہو, لیکن یہاں پر وہ فلسطین کو یاد رہے ہوا
ہے. یہ دکھاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ حمایت بڑھ رہی ہے اور جو مظالم ہے اس سے لوگوں میں نفرت بہت زیادہ,
پھر یہ کہ فلسطین کس حد تک رچ بس گیا ہے ذہنوں میں.
فرانس میں بھی یہی صورتحال ہے, فرانس میں مسلسل کئی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے, سوربن یونیورسٹی جو ہے وہاں پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا طلبا نے, اور ظاہر بات ہے وہاں کی پولیس نے بھی کیا حشر کیا ہے,
امریکی پولیس کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے
جھیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں,
یہ آزادی کا مغرب میں سب سے بڑا دعوے دار ہے
جی,
یہ فرانس
جمہوریت اور آزادی دونوں کا علم بردار
جی یار ایک دم,
اور اس کی قدیم ترین یونیورسٹی مشہور ترین یونیورسٹی سوربن یونیورسٹی وہاں کے طلباء کے ساتھ اس کی پولیس کیا حال کر رہی ہے.
انسانی حقوق آزادی اظہار رائے کا پارٹ پڑھانا ان کے فیورٹ ہابی ہے ان کی
جی,
دوسروں کو صرف لیکن خود تو فرانس کو میں اس کا ماضی پورا سیاہ ہے, آپ الجزائر میں دیکھیں کیا ہے فرانس نے اور اب کس طرح سے کیا کر رہا ہے. بہرحال لیکن پھر ہم وہ اپنی بات دہرائیں گے کہ اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں اور خاص طور سے مغربی دنیا میں یہ تحریک بڑھ رہی ہے پھیل رہی ہے. آپ دیکھیں ہالینڈ میں بھی اب خبر آئی ہے کہ ہالینڈ میں جس کا ذکر آپ نے شروع میں بھی کیا ہے وہاں پر بھی کاروں کی ریلی نکال کے,
پہلے بوٹ ریلی تھی اب کار ریلی ہو گئی.
جی بالکل وہاں اظہار یکجہتی کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ.
جی ہاں یہ ہالینڈ کا شہر روٹرڈیم ہے, یہاں پر کل آپ نے بتایا تھا کہ سائیکل ریلی نکالی
گئی تھی
جرمنی میں, اور اب ہالینڈ کے اندر یہ جو ہے کار ریلی نکالی گئی, اسپین کا ہم نے ذکر کیا میڈرڈ میں وہاں پر بوٹ ریلی نکالی گئی. تو اس قسم کی ریلیاں جو ہیں مختلف شکلوں کی وہ اب دنیا میں سامنے آ رہی ہیں. تو ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم سے جو تصویریں ہمیں موصول ہوئی ہیں کلپ جو سامنے آیا ہے وہ کار ریلی کی تصویریں جو ہیں وہ ہیں,
ظاہر تیار نہیں ہے
جی. تو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب, یہ مظاہروں سے ہٹ کر اب تھوڑی سی سیاسی سطح پر آ جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس منعقد ہوا جس میں بہت سے ملکوں کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی, تو پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف بھی اس عالمی اقتصادی فورم میں شریک تھے اور انہوں نے اس کے اختتامی سیشن سے خطاب کیا. تو اپنے خطاب کے شروع میں ہی شہباز شریف نے مسئلہ فلسطین کو اور غزہ کو اٹھا دیا, اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین میں قیام امن بہت ضروری ہے اور غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا.
بالکل عالمی امن کا دار و مدار.
جی ہاں, پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے عالمی فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا جانا.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل خاص طور سے یہ جو حکومت آئی ہے, یہ حکام کی سطح پر بھی بہت زیادہ سرگرمی دیکھی گئی ہے, دیکھی جا رہی ہے بلکہ فلسطین کے لیے, تو یہ بہت ہی خوشائن چیز ہے.
پاکستان میں جب بھی جو بھی حکومت آئی ہے وہ فلسطین کاز کے ساتھ رہی ہے, فلسطینیوں کے ساتھ رہی ہے, اور عوامی سطح پر تو پاکستان کے عوام ہمیشہ سے ہی
ظاہر سی بات ہے پورے دنیا کے مسلمان تو پوری طرح سے کسی بھی ملک میں ہو.
جی ہاں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف صاحب, ان سے جب وزیر اعظم کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں غزہ میں ہونے والی قتل و غارت گری میں اسرائیل کو امریکہ اور یورپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے. یہ بہت اہم بیان پاکستان کے وزیر دفاع کا آیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے جو ایک جملہ کہا ہے کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا, وہ ایک جملہ جو ہے بہت کچھ کہہ جاتا ہے.
یہ لوگ اگر جو حامی ہیں اپنا ہاتھ کھینچ لیں, دستبردار ہو جائیں, تو خود صہیونی حکام اس سے پہلے یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اگر ان کی حمایت نہ ہوتی تو آج ہم پتھروں سے اور لکڑیوں سے لڑ رہے ہوتے فلسطینیوں سے.
جی,
اس کی نوبت ہی نہیں آتی. آپ دیکھ لینا, ابھی سب سے پہلی ابھی مثال یہی ہے,
آپ کی بات بھی صحیح ہے, اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ جنگ اتنی طویل کھینچتی ہے, پہلے ہی خاتمہ ہو چکا ہوتا
ہے. 7 اکتوبر کو جو حماس ایک تنظیم ہے, اس سے جو
چھوٹا سا
گروہ ہے, اس سے جو ان کا تصادم ہوا, تو دوسرے ہی دن سے امریکہ پوری طاقت سے میدان میں آ گیا ہر طرح سے. تب اس کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے, باقی تو اور بات چھوڑے, اور وہ تو چھوڑ دیں. اب تو میں تو یہ میرا کہنا ہے, نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے صہیونی حکومت کی, اس میں تو حماس کی بھی ضرورت نہیں ہے. خود وہاں پر جس طرح کا خلفشار ہے,
جس طرح خود اندرونی خلفشار حکومت کے خلاف
جس طرح سے آئے ہیں, اگر وہی تو وہی اس حکومت کے خاتمے کے لیے کافی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ تل ابیب میں جو صورتحال ہے, وہاں کس طرح سے پولیس وہی کے لوگوں کے ساتھ تشدد سے پیش آ رہی ہے.
جی ہاں, یہ جو صہیونی ہیں جو اسرائیل کے اندر رہنے والے ان کے شہری ہیں, ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کے جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے سلسلے میں معاہدہ کیا جائے, فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جائے اور اپنے قیدیوں کو واپس لایا جائے, اور غزہ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کو روکا جائے. وہ
بالکل
اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ
کچھ حاصل نہیں ہو
پایا. جو ہے وہاں پر پارٹی جو برسر اقتدار اس کے دفتر کے سامنے کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا باضابطہ, اور ان کی تو بڑی بری طرح سے سرکوبی کی جا رہی ہے. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جنگ آپ سے جیتی نہیں جا رہی ہے, کچھ کیا نہیں جا رہا ہے, تو آپ معاہدہ تو کریں ان سے.
یہ تو خیر مظاہرین ہیں, عام شہری ہے, جو ربی ہیں صہیونیت مخالف ربی, وہ ان کی گزن سے محفوظ نہیں ہیں.
ان کے مذہبی
پیشوا
شدت پسندی ہے نا, یہ کوئی یہودی تو نہیں ہے, تو یہ تو مسلسل کہا جا رہا ہے.
تو صہیونی اور یہودی دو الگ الگ ہیں.
یہ صہیونی یہودی دین کا استعمال کر رہے ہیں.
جی ہاں, اور ان کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مذہبی جو ہے وہ چھتری جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں.
ورنہ ان کا جو شدت ہے اور جو تشدد ہے یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں, یعنی مذہب جسے کہتے ہیں, اور یہودی مذہب جو بھی ہے جیسا بھی ہے لیکن ہے دین ابراہیمی ہے, یعنی بنیاد اس کی الہی ہے.
تشدد اور انتہا پسندی وہ مانا نہیں رکھتی,
کسی بھی مذہب میں نہیں رکھتی, نہ ہی کہ جو دین ابراہیمی مانا جائے اس میں کہاں ہے. تو یہ ان کا دین اور مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, شدت پسند ہے, اور یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں سیاسی مقصد کے لیے.
جی ہاں, خبروں کا ہمارا سلسلہ جاری رہے گا, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نیوز ڈیسک, آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور ان پر تجزیہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.
ابھی تک ہم بات کر رہے تھے امریکی پولیس کی جو ڈٹائی ہے,
جی,
اور امریکی حکام جو اس وقت جو حکومت چلا رہے ہیں ان کی جو آپ کہہ لیجئے بے شرمی, ان کی جو ڈٹائی ہے وہ تو سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. جو اب قانون ساز ہیں امریکی, ان کی ڈٹائی کی ایک تازہ مثال سامنے آئی ہے. جو آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو اس پر سماعت کر رہا ہے غزہ کے مسئلے پر, جو غزہ میں نسل کشی سہونی فوجیوں کے ہاتھوں, سہونی حکومت کے ہاتھوں,
نتن یاہو
کے ہاتھوں. اب ظاہر ہے کہ ان کو یہ خدشہ ستانے لگا تھا کہ اب ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, وارنٹ گرفتاری جو ہے وہاں سے جاری کیے جا سکتے ہیں. تو اس خدشے کے پیش نظر اب خود امریکی کانگریس نے باقاعدہ دھمکایا ہے آئی سی سی کو کہ اگر کچھ اس طرح کا وارنٹ گرفتاری ادھر سے جاری ہوتے ہیں تو پھر ہمارے سخت اقدامات کا اسے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جو امریکی کانگریس کے نمائندے ہیں انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ اگر اس نے سینئر اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو اسے امریکہ کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس سلسلے میں قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہ ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بائیڈن انتظامیہ اعتراض نہیں کرتی تو ہے کہ فوجداری عدالت بے مثال اختیار حاصل کر لے گی اور اس کے اختیارات اس قدر بڑھ جائیں گے کبھی ضرورت پڑی تو خود امریکی جو سفارتکار ہیں اور جو بعض حکام ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ
یعنی ہم بدماشی کرتے رہیں, کوئی ہم کو روکنے والا نہ ہو, عدالت کو دھمکا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے قیصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر خان صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
قیصر خان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بدستور صہیونی حکومت کی پوش پر ہے, اور جو بھی عالمی فورم ہوتا ہے وہاں پر, چاہے سلامتی کونسل ہو, وہاں پر اگر قرارداد بھی پیش کی جاتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اربوں ڈالر کی امداد اسرائیل کو بھی فراہم کر رہا ہے. یہ تو سلسلہ جاری تھا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف, صہیونی حکام کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا, اب اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ امکان یہ ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں بعض اسرائیلی حکام کے, جس پر اسرائیلی حکام کے اندر تو تشویش کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کی طرف سے اب دھمکیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں. کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا حمایتی ساتھی رہا ہے اور اس کا سپورٹر رہا ہے, اور 7 اکتوبر کے بعد اس کی سپورٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گئی, اور ہر طرح سے اسلحہ بھی, سامان بھی, اور سفارتی جو ہے سپورٹ ہے وہ بھی ساری اسرائیل کے ساتھ رہی. ساتھ ساتھ اس کا جو ہے, کیونکہ ان کے جو سپر پاور کی حیثیت سے جو ایک نام نہاد سپر پاور ہے, اس کے اپنے ایک اثرات ہیں, اپنا ایک جو یورپین کنٹریز کے اوپر اور ایون عرب ممالک کے اوپر بھی اس کو اپنے وہ بھی تعلقات کو استعمال کرتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں بھی مختلف جو قراردادیں تھیں اس کو بھی ویٹو کیا, یعنی ہر وہ کام کرے گا جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا, ہر وہ کام کرے گا جو کہ مسلمانوں کو, فلسطینیوں کو, وہ جو ان کے خلاف ہوگا. یہ چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی. اب جہاں تک یہ بات ہے, یہ ہے کہ جو عالمی عدالت ہے اس میں بھی ابھی اس کے اثرات آ رہے ہیں کہ بالکل یہ دھمکیاں سامنے آئی ہیں ان کو, پوری کورٹ کو, ججوں کو, سب کو. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ اگر ان کو کورٹ ان کو کوئی ایسے وارنٹ گرفتاری ایشو کر بھی دیتی ہے, نیتن یاہو کے نہ بھی ہو, کم سے کم ان کے باقی جو ہیں وزرا یا باقی ان کی جو آئی ڈی ایف یا جو بھی ان کے ہوں, بات وہی آئے گی کہ ان کو گرفتار کرے گا کون, کہ وہ کہاں سے گرفتار کیے جائیں گے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے ان کو گرفتاری کی کہ یہ لوگ اگر باہر سفر کریں, کسی اور جگہ جائیں تو وہاں پہ ان کو گرفتار کیا جائے. اسرائیل کے اندر سے گرفتاری تو ممکن ہی نہیں ہے, اور باہر بھی ظاہر ہے کہ کسی جگہ گرفتاری یہ ہو نہیں پائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا وہ, کیونکہ اس قسم کی عدالتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسی اپنی فورس تو ہوتی کو نہیں, یہ اخلاقی بات ہوتی ہے جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو باقی جو ممالک ہیں ان کو, انٹرپول کو اس کو استعمال کیا جاتا ہے, وہی اس پہ یہ کام کرتی ہیں. لیکن امریکہ کا عمل دخل جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے, یعنی پہلی بات ہے کہ وہ فیصلہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر تو اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا مقصد حل ہو جائے, لیکن اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اگلی ان کی پھر وہ ان کا جو ایکشن ہوگا وہ وہی ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے اس ایکشن کو روکا جائے, یعنی جو عدالت کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کسی بھی طریقے سے نہ ہو سکے, تاکہ کسی طرح کا یہ جو اسرائیل کو نقصان نہ پہنچے. کیونکہ اس وقت اسرائیل کی صورتحال بہت نازک ہے, آپ کے سامنے ہی ہے جو دنیا بھر میں مظاہرات ہو رہے ہیں, خود جو اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو رسوائی اسرائیل کی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کوئی اپنا مقصد حاصل اس وقت تک نہیں کر سکا، نہ غزہ پر قبضہ کیا جا سکا، نہ حماس کو ختم کیا جا سکا، نہ ہی اپنے قیدی جو ہے وہ چھڑائے جا سکے، اس میں کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اور دنیا یہ کہہ رہی ہے، خود اس کے اسرائیل کے اپنے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے، اس کو عملی طور پر جنگ ہار چکا ہے، اور اس کے اپنے مظاہرے جو ہے کرنے والے مظاہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ اب آپ جنگ ہار چکے ہیں، آپ کے مقصد تو حاصل ہوا نہیں، اب یہ جنگ جو ہے یہ لا حاصل ہے، اس میں کچھ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، لہذا حماس کے ساتھ کوئی باعزت معاہدہ کر لیجئے تاکہ ہمارے قیدی بھی چھپ جائیں، واپس آ جائیں، اور یہ جو ہے جنگ یہ ختم ہو جائے تاکہ اسرائیل مزید جو ہے رسوائی سے بچ سکے۔ لیکن یہ کہ جو نتنیاہو کے ساتھ کچھ وزراء ایسے ہیں جو اتنے اس معاملے میں سخت ہیں، ریجن ہیں، کہ وہ اس کو نتنیاہو ایسا نہیں کرنے دے رہے، اور نتنیاہو کی اپنی سیاسی جو کمزوری یہ ہے کہ اس کی اپنی پارٹی کے چونکہ ٹوٹل 32 سیٹس ہیں اور 120 کی جو کنیسٹ ہے اس میں اس کا مقام 32 کا کتنا بنتا ہے، یعنی یہ تقریباً 25% بنتے ہیں جا کے، تو اس کا باقی جو ان کے وزراء ہیں ان کے پارٹیوں کے سپورٹ کی وجہ سے اس وقت نتنیاہو یہ حکومت کر رہا ہے۔ اگر وہ نتنیاہو ان کے وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو نتنیاہو کی اپنی حکومت ختم ہونے کا پورا پورا یو
جی۔ بہت شکریہ قیصر خان صاحب، جہاں بین الاقوامی سطح پر مشکلات کا شکار ہے نتنیاہو، وہاں داخلی سطح پر بھی اس کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور ابھی ان کے جو داخلی سیکیورٹی کا ادارہ ہے شاباک، اس کے سربراہ کا بھی بیان آیا ہے اسی حوالے سے قیصر خان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ غزہ کے اندر جنگ وہ ہار چکے ہیں
پوری طرح،
جی ہاں اپنے انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے حماس نے اپنے کارڈ کھیلے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس اپنا دباؤ اسرائیل پر برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے، ہم اپنا کوئی بھی ہدف غزہ کے اندر حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور ہمیں غزہ کے اندر اب تک شکست ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ یہ صہیونی حکومت کی جو خفیہ ایجنسی ہے شباک، اس کے سربراہ ہے
جی بالکل،
جی ہاں انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ
اب کو کلم کلا دیکھے استعفے بھی شروع ہو چکے ہیں، جی ہاں، اور دوسری جو جنگیں تھی یعنی یہ شکست اتنی زیادہ فاش ہے، وہی ہے جائز بات ہے جو خبروں میں بتایا گیا ہے، خاص
طور پر ٹی وی شو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کو ناکامی ہوئی ہے،
ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل کو غزہ کے اندر، اور حماس بھرپور طریقے سے
اور یہ ایسی شکست
حاصل کرنے میں کامیاب،
بالکل یہ ایسی شکست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے دوران یہ اہم بات ہے، کسی بھی جگہ جب جنگ ہو رہی ہو جنگ کے دوران اس فریق کے ذمہ دار فرد کی طرف سے باضابطہ اس طرح کا اعتراف بہت بڑی بات ہے،
بہت بڑی بات۔
عام طور سے اس طرح کی باتوں کو خاموش رکھتے ہیں، رہتے ہیں کہ جنگ کے بعد پھر اس پہ تحقیقات ہوتی ہے صاحب ہم شکست کھا گئے یہ وہ، لیکن ابھی جنگ جاری ہے اس کے دوران یہ کھلم کھلا اس طرح کا اعتراف کر رہے ہیں۔
اچھا دوسری طرف اگر غزہ کے حالات کو دیکھا جائے، تازہ ترین حالات، تو غزہ پر سے ہونی جارحیت کو 207 دن گزر گئے ہیں، اور یہ جارحیت مسلسل جاری ہے، اور خاص طور پر اس نے غزہ کا جو علاقہ ہے رفع، جہاں پر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد جو بے گھر ہو کر آ چکے اس علاقے میں وہ موجود ہے، اور اب مختلف بہانوں سے صہیونی حکومت اس بات کا اندیہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ غزہ پر اپنا زمینی حملہ شروع کرے گی اور رفع پر، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 7 اکتوبر سے لے کر اب تک جو اس صہیونی بربریت میں جو شہید ہونے والے فلسطینی ہیں ان کی مجموعی تعداد 34,488 تک پہنچ چکی ہے، اور جو زخمی ہیں وہ 77,643 ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے ایک صہیونی حکومت جو شمالی غزہ کو پہلے ملیا میٹ کر کے اس کے جو باشندے ہیں ان کو رفع کے اندر اکٹھا کر چکی ہے، اور اب مختلف
دھوکہ ہے بہت بڑا،
یہ بہت بڑا دھوکہ ہے،
جھوٹ اور فریب جو صہیونی حکومت کا اس طرح سے پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے،
سیف پیسج بناتے ہیں، پھر ایک علاقے کو سیف بتاتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں منتقل ہو جائیں، پھر وہاں بھی دوبارہ کاروائی شروع کرتے ہیں،
لیکن بہرحال یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ تو نہ ان کو وہ شکست جو حتمی ہے اس سے بچا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد اس سے پورا ہونے والا،
شکست کا وہ تدریجن مزہ چکھ رہے ہیں،
اور کس کے ہاتھوں ہوئی، حماس کی تنظیم قسام کے ہاتھوں،
جسے تباہ کرنے کے دعوے کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی، اور اب 207 دن کے بعد صورتحال یہ ہے کہ حماس کے جو فوجی شاخ ہے القسام بریگیڈ، اس نے ایک نئے بم کی رونمائی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بم کی رونمائی کی، وہ بھی نئے بم کی، ان حالات میں، ایسے حالات میں،
وہ بھی ایسے علاقے سے جو پوری طرح سے کٹا ہوا ہے اپنے اطراف سے،
بالکل
وہاں سے ایک نئے بم کی
رونمائی. یہ جی یہ ایک بم ہے، اس کا نام القفازہ ہے، اور یہ رونمائی کی، یہ فوجیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے یہ بم، اور یہ عمودی، اس کا دھماکہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور یہ خاص طور سے بنایا گیا ہے فوجیوں کے لیے، اور اس کے جو چھرے ہیں وہ تقریباً 30 میٹر تک اس کی رینج ہے، یعنی 30 میٹر کی رینج تک یہ فوجی کے خلاف استعمال،
اپنے ہدف جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے تباہ کر سکتے ہیں، نشانہ بنا سکتے ہیں.
یہ تو یہ یقین حقیقت ہے
کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنے ہتھیار استعمال ہی نہیں کر رہے بلکہ نئے نئے ہتھیار بنا رہے ہیں اور اس کی رونمائی کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو یمن میں بھی جو ہیں ان کے بھی حوصلے بہت بلند ہیں، اس حمایت کی ان کو سزا دی جا رہی ہے، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ابھی انہوں نے پھر اعلان کیا ہے کہ
یمن کی فوج نے
کہ امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، دو امریکی اور دو اسرائیلی بحری جہازوں کو. یہی اثر نے کہا ہے جو ترجمان ہے بحیرہ احمر میں، ڈرون طیاروں کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کے جنگی جہازوں کے خلاف فوجی کاروائیاں انجام دی ہیں، اور کہا ہے کہ ہمارا آپریشن پوری طرح سے کامیاب رہا، اور یہ فضائیہ اور بحریہ کی مشترک کاروائی تھی.
جی قمر عباس اور باقر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا پتوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.